أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل أجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله
تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 25 رکوع کی آیات نمبر 197-210 کا ترجمہ اس طرح ہے۔ حج کے معین مہینے تو سب کو معلوم ہی ہیں، پس جو شخص ان میں حج کا عزم کر لے تو پھر اس کے لیے حج تک حالت احرام میں نہ شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، نہ فسق و فجور کی، نہ لڑائی جھگڑے کی، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور سفر حج کا اعلیٰ ترین توشہ تقویٰ ہے، اسے ساتھ لے لو اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ اس امر میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ذکر کثیر کرتے ہوئے اللہ کی تجلیات کے دیدار کے لیے اپنے رب کے فضل کے طلبگار بنے رہو۔ پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں بھی ٹھہر کر خدا کو یاد کرتے رہو، اور اللہ کا ذکر اس خفی طریقے پر کرو جس طرح خدا نے تم کو ہدایت فرمائی ہے، اس سے پہلے تم ناواقف لوگوں میں تھے۔ پھر تم بھی وہی سے چلو جہاں سے لوگ چلے، اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو تو منا میں آ کر خوب یاد الہی کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے، بلکہ اس سے بھی اور زیادہ ہی۔ کچھ لوگوں کی دعا تو بس یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم کو جو کچھ دینا ہو وہ دنیا ہی میں دے دے، تو دے دیا جاتا، لیکن ایسے آدمی کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ اور کچھ لوگ یہ دعا کرتے ملیں گے کہ خدایا ہمیں اس دنیا میں بھی اپنا دیدار عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی دیدار عطا فرمائیے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ یہی لوگ ہیں جن کو دیدار خدا کی راہ میں ان کی محنتوں کا صلہ ملنا ہوتا ہے، اور اللہ تو جلد حساب چکا دینے والا رہا ہے۔ گنتی کے ان چند دنوں یعنی ایام تشریق میں تم اللہ کا ذکر کیا کرو، تو جو شخص منا سے 2 دنوں کے اندر ہی نکل جانے کی جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ اور ٹھہرا رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ رعایت تقوی شعار لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کے پاس ایک دن ضرور اکٹھا کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی میٹھی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی پوشیدہ باتوں پر خدا کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن وہ بڑے کٹر دشمن ہیں۔ اور وہ جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو زمین میں فتنہ و فساد پر اتر آتے ہیں، کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو تباہ و تاراج کرتے ہیں، جبکہ اللہ فتنہ و فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو گھمنڈ ان کو گناہ پر اکساتا ہے، تو ایسوں کے لیے دوزخ کافی ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور اے پیغمبر، آپ کے پاس وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں، اور اللہ ایسے جان باز بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے مومنوں، تم اللہ تعالی کی اطاعت میں پوری پوری طرح داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان صاف صاف احکام کے تمہارے پاس آ جانے کے بعد بھی اگر تم نے لغزش کی تو جان رکھو کہ اللہ ہی غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں فرشتوں کو ساتھ لیے ہوئے ان کے سامنے نمودار ہو جائے اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ دیکھو یہ سارے امور اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 25ویں رکوع کی تفسیر اس طرح ہے۔
الحج اشہر معلومات،
حج کے معین مہینے تو سب کو معلوم ہی ہے۔ جس طرح نماز روزے کا وقت مقرر ہے، اسی طرح حج کے مہینے مقرر اور سب کو معلوم ہے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور ائمہ کرام کا مذہب ہے کہ شوال کی چاند رات سے لے کر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی شام تک یہ 2 مہینے 10 روز حج کے مہینے کہلاتے ہیں، کیونکہ یہی مہینے حج کے لیے مقرر ہیں۔ ان مہینوں سے پہلے احرام باندھنا اور حج شروع کرنا جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشہر معلومات سے مراد ماہ شوال، ماہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ بخاری، ابن جریر، مستدرک حاکم وغیرہ۔
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
پس جو شخص ان میں حج کا عزم کر لے تو پھر اس کے لیے حج تک حالت احرام میں نہ شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، نہ فسق و فجور کی، نہ لڑائی جھگڑے کی۔ پس جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت سے احرام باندھ لے، اس کے لیے نہ تو عورت سے صحبت کرنا جائز ہے، نہ کوئی گناہ کرنا، اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا۔ رفث سے مراد جماع ہے۔ احرام کی حالت میں جماع اور اس کے تمام مقدمات بھی حرام ہیں۔ فسوق کے معنی عصیان و نافرمانی، گالی گلوچ وغیرہ، بد زبانی ہے۔ جیسے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، جو شخص اس بیت اللہ کا حج کرے تو نہ رفث کرے اور نہ فسق، وہ گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے اپنے پیدا ہونے کے دن وہ تھا۔ جدال کے معنی جھگڑنے کے ہیں۔ قریش مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور باقی عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، پس آپس میں جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم صحیح راہ پر اور طریق ابراہیمی پر ہیں، جس میں یہاں ممانعت کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ حج کے سفر میں آپس میں نہ جھگڑو، نہ ایک دوسرے کو غصہ دلاؤ، نہ کسی کو گالیاں دو۔ پھر فرمایا کہ تم جو بھلائی کرو اس کا علم اللہ تعالی کو ہے، وہ ہر ایک عمل کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ،
اور سفر حج کا اعلیٰ ترین توشہ تقویٰ ہے، اسے ساتھ لے لو اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو حج کے لیے نکلتے وقت ضروری تیاری کر لو اور سفر خرچ رکھ لو۔ سب سے بڑا توشہ تو تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ زاد تقویٰ کے ساتھ سفر حج کے بارے میں یہ نقل شریف ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے جہاز میں سوار ہوتے وقت حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے تابعوں کو، جو تارکان دنیا اور طالبان خدا تھے، فرمایا کہ زاد راہ کھانے کی قسم سے کچھ نہ لو، آب شیریں بھی جو چھاگلوں میں ہیں خرچ کر لو، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین زاد راہ فرمایا ہے وہ تقویٰ ہے، اسی کو ساتھ رکھو. مطلع الولایت وغیرہ. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی اے عقل والو میری یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنا عقل مندوں کا کام ہے، اور جو خدا سے ندر ہو کر ممانعت و منکرات کے کام کرتے ہیں ان کی عقل میں فتور ہے.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،
اس امر میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ذکر کثیر کرتے ہوئے اللہ کی تجلیات کے دیدار کے لیے اپنے رب کے فضل کے طلبگار بنے رہو. فضل کی تشریح مفسرین نے ایک سے زائد انداز سے فرمائی ہے، چنانچہ ایک اور ارشاد خداوندی، فانتشروا فی الارض فتفرقوا فی المسجد وابتغوا من فضل اللہ، سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں فضل کی تشریح کے ضمن تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں مرقوم ہے کہ اس چیز کو طلب کرو جو تمہارے لیے افضل ہے، یعنی علم باطن، توحید، زہد اور توکل طلب کرو. انصاف نامہ مطبوعہ صفحہ نمبر 263 کا حاشیہ. حج کے دنوں میں فضل کا تلاش کرنا انہی معنوں کے قریب یہ ہوگا کہ حاجی مناسک کے حج کی ادائی کے ساتھ مقصود حج یعنی دیدار الہی کی طلب و لگن میں مصروف رہے. جن مفسرین نے اس آیت شریفہ میں فضل سے تجارت کا جواز لیا ہے اس کے تحت بھی حاجی کو لازم ہے کہ شدید ضرورت پڑنے پر اپنی کوئی چیز اسی دام میں فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لے جس دام میں اس نے اس چیز کو اپنے وطن میں خرید کیا تھا. چنانچہ اس کی پوری پوری تشریح حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفے حضرت بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واضح جواب و ارشاد سے ہو جاتی ہے کہ اس وقت جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور چند برادران دائرہ بھی آپ کے ہمراہ تھے، بعضوں پر فاقے میں استرار ہوا تھا، کچھ اشیاء جو ساتھ تھیں انہیں بیچ دینے کی حضرت شاہ قدمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے اجازت طلب کی تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر گجرات یعنی اپنے وطن کے نرخ سے بیچ دیں تو حرج نہیں، یہاں کے نرخ سے دوگے تو نفع کمانے کی صورت ہوگی اور سوداگروں میں گنے جاؤ گے. تذکرۃ الصالحین. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ برائے اللہ بحج آمدم نہ برائے سوداگری آمدم، یعنی اللہ کے واسطے میں حج کرنے آیا ہوں، سوداگری کرنے نہیں آیا. حاشیہ شریف.
فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.
پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں بھی ٹھہر کر خدا کو یاد کرتے رہو. پھر ارشاد فرماتا ہے کہ تم جب عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر اللہ کرتے رہو. ذکر اللہ کرنے کا حکم الہی بطور امانت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت مہدی موعود علیہ السلام تک پہنچنا تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر شریف کے 12 سال پورے ہوئے تو خواجہ خضر علیہ السلام نے شیخ دانیال رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ایک مسجد جو صحرا میں ندی کے کنارے ہے اور جس کا لقب کھوکری مسجد ہے وہاں سید محمد کو لے آؤ، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک امانت سونپی ہے اور فرمایا ہے کہ ہمارے فرزند مہدی کو پہنچا دو۔ اب میں وہ امانت ان کے حوالے کرتا ہوں۔ شیخ نے ویسا ہی کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں رنگریز کے لباس میں آئے، جب ان کی نظر حضرت امام علیہ السلام پر پڑی تو انہوں نے کہا، السلام علیکم یا امام آخر الزمان۔ امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ جب نزدیک پہنچے تو خواجہ خضر علیہ السلام حضرت امام علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ایک گوشے تنہائی میں لے گئے۔ وہاں جو کچھ امانت خواجہ خضر علیہ السلام کے پاس حق تعالی اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، انہوں نے حضرت میرا علیہ السلام کے حوالے کی۔ پھر خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہم امانت دار تھے، اس کی حفاظت کی اور آپ کو پہنچا دیا۔ یہ آپ کے دادا کی امانت تھی جس کو اتنی مدت تک ہم نے اپنے پاس رکھا، اسے آپ لے لیں۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر خفی ادا کیا اور کہا کہ آپ کے دادا کی امانت آپ کو پہنچی؟ تو حضرت میرا علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم فرمایا ہے کہ جو کوئی تیرے پاس طلب حق لے کر آئے اس کو ذکر خفی کی تلقین کر۔ اس کے بعد حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے درخواست کی کہ مجھے اس ذکر کی تلقین فرمائیے۔ پس اس بادشاہ ولایت، اس صاحب بار امانت، اس امام دین و ملت، اس محیی فرض و سنت علیہ السلام نے بفرمان ملک العلام خواجہ خضر علیہ السلام کو تلقین کیا۔ اس کے بعد خواجہ خضر علیہ السلام نے مخدوم شیخ دانیال رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر فرمایا کہ یہ مرد مہدی معود ہے، ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس کی تلقین پائی، اب تم بھی تصدیق کرو اور تلقین ہو جاؤ۔ شیخ نے آمنا و صدقنا کہا اور تلقین ہوئے۔ شواہد الولایت صفحہ نمبر 140 و 140۔ ذکر اللہ ایک فرض دوامی ہے، جو آیت شریفہ فذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم سورہ نساء آیت نمبر 103 کے تحت پوری امت مسلمہ پر، ہر مرد اور عورت پر بلا تعین مقام و وقت فرض قرار پایا ہے۔ تابع تام رسول اللہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر جا کے باشید با یاد خدا باشید، یعنی تم جہاں کہیں اور جس کسی جگہ اور مقام پر رہو، اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کے ساتھ رہو۔
ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔
یعنی پھر تم بھی وہیں سے چلو جہاں سے لوگ چلیں اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ حج کے اعمال میں سے ایک عمل میدان عرفات جا کر ٹھہرنا اور وہاں سے لوٹنا ہے۔ مکے والوں نے یہ کر رکھا تھا کہ میدان عرفات میں حاضر نہ ہوتے تھے، بلکہ حدود حرم تک ہی جا کر لوٹ آتے اور پھر اپنے کاروبار میں لگ جاتے اور دوسرے سب لوگ عرفات تک جا کر آتے۔ اللہ سبحانہ تعالی نے مکے والوں کو حکم دیا کہ جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں یعنی عرفات سے، وہیں سے تم بھی لوٹو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں عرب کا معروف طریق حج یہ تھا کہ 9 ذی الحجہ کو منا سے عرفات جاتے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔ مگر بعد کے زمانے میں جب رفتہ رفتہ قریش کو تسلط مل گیا تو انہوں نے کہا ہم اہل حرم ہیں، ہمارے لیے یہ بات غیر ضروری ہے کہ عام اہل عرب کے ساتھ ہم عرفات تک جائیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ طریقہ ترک کر دیا، عرفات کے میدان نہ جا کر مزدلفہ تک جا کر ہی وہ پلٹ آتے اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر یہی امتیاز بنی خزاع اور بنی کرانہ اور ان دوسرے قبیلوں کو بھی حاصل ہو گیا جن کے ساتھ قریش کے شادی بیاہ کے رشتے تھے۔ اسی فقر و غرور کی نفی اس آیت میں کی گئی ہے اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دوسرے سب لوگ جہاں تک جاتے ہیں یعنی عرفات تک تم بھی انہی کے ساتھ جاؤ، انہی کے ساتھ ٹھہرو، انہی کے ساتھ پلٹو، اور اب تک جاہلیت کے فخر و غرور کی بنا پر سنت ابراہیمی کی جو خلاف ورزی تم کرتے رہے ہو اس پر اللہ تعالی سے مغفرت مانگو۔
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔
یعنی پھر جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو تو منا میں آ کر خوب یاد الہی کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے، بلکہ اس سے بھی اور زیادہ ہی۔ اسلام سے قبل جاہل عربوں کا طریقہ تھا کہ حج کے افعال سے فارغ ہونے کے بعد جبل رحمت نامی پہاڑ اور مقام منا کے درمیان 3 دن قیام کرتے، بازار لگاتے اور اپنے باپ دادا کی بہادری، ثقافت و شجاعت اور مہمان نوازی کے کارنامے سناتے اور ان کی بڑائی بیان کر کے اس پر فخر و غرور کرتے، غرض ہر ایک سستی شہرت نام و نمود کا خواہش مند رہتا۔ لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو اس جاہلانہ رسم سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ مسلمانوں یہ فضول باتیں چھوڑ دو، اور اس مقدس موقع پر جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے تھے اسی شد و مت کے ساتھ ذکر اللہ کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ جوش و عظمت کے ساتھ ذکر اللہ کرو، کیونکہ ہر قسم کی تقدیس و تکبیر، تمجید و تحمید اللہ ہی کو سزاوار ہے۔
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔
کچھ لوگوں کی دعا تو بس یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو جو کچھ دینا ہو وہ دنیا ہی میں دے دے، تو دے دیا جاتا ہے، لیکن ایسے آدمی کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ پھر دعا کے آداب کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ پہلے ان لوگوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے جو اللہ تعالی سے سوال کرتے ہوئے صرف دنیا طلبی کرتے ہیں اور آخرت کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ ایسے لوگ صرف دنیا ہی کے پرستار ہیں، ان کا مطلوب و مقصود صرف دنیا ہی ہے، اسی کے لیے وہ رات و دن سرگردہ رہتے ہیں اور دعائیں بھی اسی کے لیے مانگتے ہیں۔ یاد رکھو ایسے مانگنے والے لوگوں کو مطلوبہ چیز دنیا تو دے دی جائے گی لیکن آخرت کی زندگی میں کچھ حصہ نہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض عرب لوگ یہاں ٹھہر کر صرف یہی دعا مانگتے تھے کہ خدایا اس سال بارش اچھی برسا، غلے اچھے پیدا ہوں، اولادیں بکثرت ہوں وغیرہ۔ لیکن مومنین کی دعائیں دونوں جہانوں میں خدا کے دیدار کے لیے ہوتی تھی۔ مومنین دنیا و آخرت دونوں میں عطائے دیدار خدا کے طلبگار رہتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دنیا و آخرت دونوں میں اس کا دیدار مانگتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طلب کو ضرور قبول کرتا ہے. حسنتن الحسن لغت میں جہاں نیک کام، بھلائی، نیکی، فائدہ، اچھا کام، اچھا انجام کے معنی بیان کیے گئے ہیں، وہی ان کے معنی النظر الی اللہ یعنی اللہ کا دیدار بھی بیان ہوئے ہیں. دیکھو المنجد عربی و اردو. مخفی مباد کے تابع تام رسول اللہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رمضان کی 27 رات کے بطور شب قدر خطیت کے ساتھ بحکم خدا خود کو واقف کرائے جانے پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرض دوگانہ نماز شب قدر کی ادائی کے بعد کی گئی دوسری دعاؤں کے ساتھ اس آیت شریفہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ الی آخرہ کو شامل کیا اور اس کی تلاوت بھی فرمائی ہے. سیر مسعود.
واذکروا اللہ فی ایام معدودات
گنتی کے ان چند دنوں یعنی ایام تشریق میں تم اللہ کا ذکر کیا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ چند گنے ہوئے دنوں میں اللہ کو تکبیر و تحلیل اور تمجید کے ساتھ یاد کرو. ایام معدودات جو مشہور و معلوم ہیں وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور وہ جملہ 5 دن ہیں، ایک عرفے کا دن، دوسرا عید الضحیٰ کا دن، اور اس کے بعد 11, 12, 13 تاریخ والے 3 دن ہیں. حاجیوں کو ان 3 دنوں میں منا کے مقام پر ٹھہرنا چاہیے اور ان پر جمرات کو کنکریاں مارنے کے وقت نیز فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے. حاجیوں کے علاوہ تمام مسلمانان عالم پر خواہ وہ کہیں بھی رہتے ہوں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے فوری بعد با آواز بلند 3 مرتبہ کہنا واجب ہے، اور وہ تکبیر اس طرح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مذکورہ تکبیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے عمل کی یادگار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قیام منا میں اتنی اجازت دی ہے کہ جس کا جی چاہے 2 دن ٹھہرے، جس کا جی چاہے 3 دن پورے کرے. مقصد یہ ہے کہ تم میں پرہیزگاری کی روح پیدا ہو اور ہر حال میں تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بات نہ بھولو کہ تم سب کو ایک دن اس کے حضور میں جمع ہونا ہے. چونکہ موسم حج میں لوگ حشر کی طرح ہی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے حج کے ذکر میں اللہ تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فرما کر حشر کے دن کے جمع ہونے کو یہاں یاد دلایا ہے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ.
اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی میٹھی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی پوشیدہ باتوں پر خدا کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن وہ بڑے کٹر دشمن ہیں. اوپر کی آیتوں میں بتایا گیا کہ کافر دنیا طلبی میں گرفتار رہتا ہے اور مومن دنیا و آخرت دونوں جہاں میں حسنا یعنی دیدار خدا کا طلبگار رہتا ہے، جس سے مومن اور کافر کا فرق واضح ہو جاتا ہے. اب اس آیت کے ذریعے منافق کی فطرت بیان کی جا رہی ہے. منافق کی ایک بری صفت یہ ہے کہ وہ دنیا طلبی کے باعث راست بازی سے بے پرواہ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ایسی میٹھی باتیں کرتا ہے کہ لوگ اس کی چرب زبانی اور گفتگو سن کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ بظاہر اسلام کا دم بھرتے پھرتا ہے، لیکن دل میں اسلام کی دشمنی حد درجہ چھپائے رکھتا ہے۔ باتیں شہد سے زیادہ میٹھی، لیکن دل ایلوے سے زیادہ کڑوا رکھتا ہے۔ جب کبھی موقع ملتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اللہ کی زمین میں فساد مچاتا پھرتا ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے عتاب سے ڈرو اور اس کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو، تو اور زیادہ سرکش ہو کر اکڑتا ہے، اور اس کی سرکشی اسے اور زیادہ ظلم پر آمادہ کر دیتی ہے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ایک منافق اخنص بن شریخ الشفعی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ نظم و نثر میں بڑا فصیح و بلیغ ادیب اور شاعر تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، اسلام کی محبت اور اپنا خلوص ظاہر کرتا، لیکن جب بھی موقع ملتا اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جھگڑتا۔ اس کے دل میں دو رنگی اور دوغلا پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کے جیسے منافقوں کا جب کبھی موقع ملتا تھا تو وہ مسلمانوں کی کھیتی باڑی اور زمین کی پیداوار جلا دیتے اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو برباد کر دیتے تھے۔ جب ان بد کرداروں کو واعظ و تذکیر کے ذریعے سمجھایا جاتا تو یہ اور بھڑک اٹھتے اور مخالفت کے جوش میں گناہوں پر اور آمادہ ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں: ایک، جب بات کرے جھوٹ بولے، دو، جب وعدہ کرے بے وفائی کرے، تین، جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ سب سے زیادہ برا شخص اللہ تعالی کے نزدیک وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔
اور اے پیغمبر، آپ کے پاس وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں، اور اللہ ایسے جان باز بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ گزشتہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس منافق کی حالت کا ذکر فرمایا تھا جو دنیا تربی کے نشے میں چور ہے اور اللہ اور آخرت کے دن یعنی قیامت کو بھولا ہوا ہے، اسلام اور دین حق سے بیزار ہے، دین کے معاملے میں جھگڑالو ثابت ہوا ہے۔ اس منافق اور مضی کے برخلاف، اس آیت میں مخلص اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی عزیز ترین شے جان دینے سے بھی گریز نہ کرنے والے مومنوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ مخلص مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ حق کو بلند کرنے، باطل کو مٹنے اور صداقت پرستی کے نشے میں سرشار رہتا ہے۔ اپنی جان و مال، ساری قوتیں اور صلاحیتیں اللہ تعالی کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی اور اس کے تقرب کو حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے۔ بعض کا بیان ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ہجرت کے موقع پر رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ جانے دیا۔ لیکن دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے دربار نبوی مدینہ منورہ آ رہے تھے تو کفار مکہ نے آپ کو راستے میں پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں مال لے کر نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تم کو اپنا تمام مال اس شرط پر دینے تیار ہوں کہ تم مجھے مدینہ ہجرت کرنے دو گے اور راستہ نہ روکو گے۔ اس پر کفار راضی ہو گئے اور وہ سارا مال قربان کر کے دربار نبوی میں حاضر ہوئے، اس پر یہ آیت اتری،
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان.
اے مومنوں، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پوری پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. گزشتہ آیت میں مخلص مسلمانوں کا حال اور جان نثاری کی تعریف بیان ہوئی تھی، اب ان دونوں آیتوں میں تمام مسلمانوں کو کامل اور مخلص ایمان والے بننے کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ زبان سے اسلام کا اقرار کر لو، بلکہ چاہیے کہ عقیدہ اور عمل، ظاہر و باطن، سارے امور میں اسلام کے احکام پر عمل کرو اور سر تپا پیکر اسلام ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جس بات کو دل چاہا مان لیا اور جس بات کو دل نہ چاہا نہ مانا، جس بات میں آسانی دیکھی اختیار کر لی اور جس بات میں کچھ دشواری پائی اس کو چھوڑ دیا. اسلام کے صریح احکام چھوڑ کر بے دین اور گمراہ ماحول کے رسم و رواج یا دیگر اقوام کے طور طریقے اختیار کر لیے، ایسا کرنا ایمان کے منافی ہے اور یہ شیطان کے قدم بقدم چلنا ہے. حضرت عکرمہ کا قول ہے کہ یہود میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں اور راتوں کے وقت تورات پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے، اور اونٹ کا گوشت کھانا ہمیں پسند نہیں ہے. جس پر یہ آیت اتری اور ان کو تنبیہ کر دی گئی کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، جو بات دین میں بری ہے اس کی جانب راغب کرنا اور جو بھلی بات ہے اس سے باز رکھنا یا باز رکھنے کی کوشش کرنا شیطان کا مشغلہ ہے، جس کے مظاہرے دن رات دیکھنے میں آتے ہیں. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہونے کے یہی معنی ہے اگرچہ وہ نظر نہ آئے. پھر مسلمانوں کو ان کی لغزش اور غفلت پر متنبہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ہدایت تم پر ظاہر ہو چکی ہے اور وہ سب کچھ تمہیں بتایا جا چکا ہے جسے اختیار کر کے صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت تھی. اس پر بھی اگر تم نے ٹھوکر کھائی، ڈگمگائے اور راہ ہدایت پر قائم نہ رہے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے، وہ جو مناسب سمجھے تمہارے ساتھ کرے، اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟
کیا لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں فرشتوں کو ساتھ لیے ہوئے ان کے سامنے نمودار ہو جائے اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ مشرکین عرب اور اہل کتاب کو دھمکا رہا ہے کہ کلام الہی ان کے سامنے اور ان کی اپنی زبان میں نازل ہوتا رہا، نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بے شمار علامات بھی یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر کیوں ان کے دلوں میں ایمان و یقین پیدا نہیں ہوتا؟ جان بوجھ کر بھی ان علامات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد اب کس چیز کے منتظر ہیں؟ کیا اللہ تعالی فرشتوں کے ساتھ آسمان سے ابر کے سائے میں اور فرشتوں کی جماعت لے کر قہر و جلال کے ساتھ ان پر نمودار ہو اور آج ہی ان کفار کا فیصلہ کر دے؟ یاد رکھو بے شک ایسا اس دن ہوگا جس دن کے قیامت برپا ہو جبکہ مخلوق اور مخلوق کے تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ کفار اس حقیقت کو بھول بیٹھے ہیں کہ قیامت ہوگی، جب قیامت ہوگی تو یہ کفار اسلام لے آئیں گے، مگر اس وقت کا ان کا اسلام لانا ان کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گا۔ الحمدللہ بقرہ کے 25 میں رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی۔